جنود بني محمد وآل محمد.
ہر راوی کی اپنی ایک کتاب بنتی تھی،
ان کو ہم اصول تعبیر کرتے ہیں. اور ہمارے پاس تاریخ میں اصول اربعمیہ مشہور ہیں, 400 اصل. اگر آج آپ جائیے, اچھا انہیں 400 اصل سے ہم نے ساری کتابیں بنائی ہیں, یعنی انہیں کی روایات سے دوسری کتابیں لکھی گئی ہیں. اصول اربع شیعوں کے پاس موجود ہیں 4 اصلی کتابیں, انہیں 400 کتابوں سے لکھی گئی ہیں. لیکن آج اگر آپ جا کر اصول اربعمیہ 400 اصلی کتابوں میں سے کتابیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو 17 ملیں گی آپ کو. 300 کچھ کتابیں اب ہمارے پاس اس اصلی فارم میں نہیں ہیں. ہاں ان سے دوسری کتابیں بن گئی لیکن وہ موجود نہیں ہے. کم از کم تمام تر عظمت اہل بیت اثار علیہ السلام کے ساتھ جب اس انسانیت نے ان سے استفادہ کرنا چاہا تو نہ صرف جسمانی وجود کے اعتبار سے انہیں اذیت پہنچائی بلکہ ان کی تعلیمات کے اعتبار سے بھی ظلم ہوا. وہی کی تعلیمات کو اس طریقے سے محفوظ نہیں رکھا گیا جس طریقے سے محفوظ رکھنے کا حق تھا. ایک تو یہ مرحلہ تھا جو ظلم کے اعتبار سے گزرا. ہمارا سوال یہاں پر ہے کہ آیا جو تعلیمات موجود ہیں ان تعلیمات سے استفادہ ہو گیا؟ تو تھوڑی دیر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اور اصلی موضوع جو اس عشرے کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے وہ صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے ہے, عشرے ثالث ہے, امام کی شہادت اور وہ مسائل کے جو اس ذات مقدس نے برداشت کیے ان کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے صحیفہ سجادیہ کا انتخاب ہوا. اور کمال انسانیت اور صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے انشاءاللہ یہ عشرہ آپ کی خدمت سے پیش کیا جائے گا. درود بھیجے گا محمد والا. جو تعلیمات ہیں گی ارسوا کی 10,000 احادیث محفوظ نہیں ہو پائے. جو تعلیمات رہ گئیں کیا ان سے صحیح استفادہ ہوا ہے؟ تعلیمات کی کیا صورت ہمارے سامنے ہے؟ لوگوں کا انداز کیا ہے؟ اس عنوان سے چند نکات کی خدمت پیش کرتا ہوں. دیکھیے کہ انداز کیا ہے لوگوں کا, یعنی پر سمجھیے دنیا کے اندر 1.3 ارب مسلمان ہیں, کم از کم 25-30 کروڑ اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہی, کم سے کم تعداد میں. یہ لوگ دین اور تعلیمات اہل بیت کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ تو کئی کیٹیگریز بن سکتی ہیں, کئی اقسام بن سکتی ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں چند جملات ادا کیا کرتا ہوں جہاں پر پہلی دفعہ پڑھنے کا موقع ملے. اب یہ پہلی دفعہ پڑھنا نہیں ہے, یہاں پر کئی چہرے یہاں پہ مانوس ہیں, لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ کئی چہرے وہ ہیں جو نہیں جانتے ہیں, اس خاطر میں سوچتا ہوں کہ وہ چند نکات ارج کرتا چلوں بہت تیزی سے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ خطابت سے ہمارا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ نے انہیں 5-10 منٹ میں اندازہ لگا لیا ہوگا کہ خطابت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے تعلیمات اہل بیت کو بیان کرنے سے, سادہ اور سلیس زبان کے اندر. ایسی ایک زبان کے اندر جو ایک آدمی بیٹھے اس کو بہت آسانی سے بغیر کسی مشقت کے آرام سے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ میرا کام ہی ٹیچنگ ہے, پڑھانا ہے, تو شاید یہ غلطی بھی ہو جاتی ہو کہ خطابت میں درد کا اوپر درد کا یعنی عنوان زیادہ لگتا ہے. میں بعض جگہ پہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بات میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہے کہ بھائی یہ مجلس نہیں تھی, درد تھا, تو آپ اس کو پہلے سے درد تسلیم کر کے کر دیجیے تاکہ مشکل ہی پیش نہ آئے. درد ہے, آواز ہے, جو کچھ بھی ہے یہ اہل بیت اثار علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے ہے. تو براہ مہربانی خطابت کا انتظار نہ فرمائیے گا. ہاں اگر آپ اہل بیت کی تعلیمات دینے کے لیے یہاں تشریف لائیں وہ ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ضرور دیتا رہوں گا. دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی بیان کریں گے وہ عمل کے لیے ہے, کسی علمی عیاشی کے لیے نہیں. ہمارا کام ہر چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کو علمی عیاشیوں کی سزاؤں کے اندر رکھیں اور آپ جب گھر جا کر اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا عمل کروں تو پتا چلے کہ عمل کرنے کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو کچھ ہم عرض کریں گے وہ ایسا ہوگا کہ آپ ہر رات جا کر کچھ عمل بھی کر پائیں گے, عمل کرنے کے لیے کچھ ملے گا. اور تیسری بات یہ کہ اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو مریخ کا کسی اور سیارے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ دبئی کی زمین پر رہتے ہوئے بھی اس کے اوپر عمل کر سکیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن پہ یوں لگتا ہے کہ عمل کرنے کے لیے شاید 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا یا 1400 سال آگے جانا پڑے گا. تو یہاں پہ ایسی کوشش نہیں ہوگی. 3 نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. پہلی بات یہ کہ یہاں تعلیمات اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے تشریف حاضر ہوئے ہم لوگ اور آپ یہاں تشریف لائے. دوسری بات یہ کہ مسئلہ عمل کا ہے, علمی عیاشی کا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ عمل بھی فوری عمل, نہ 1400 سال پہلے نہ 1400 سال بعد. درود دینے محمد والے لوگوں کا جو دین کو دیکھنے کا انداز ہے وہ بہت ساری چیزیں طے کر لیتا ہے. اور اسی طریقے سے خاندان اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو کس انداز سے دیکھا جاتا ہے اس سے بھی بہت ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں. اسی سے افادیت کبھی بڑھ جاتی ہے اور اسی سے افادیت کبھی کم ہو جاتی ہے. اگر تصور کیجیے زیادہ تر لوگ دین کو کس انداز سے دیکھتے ہیں تو ہم نے جو اندازہ لگایا وہ یہ کہ معمولا لوگوں کا دین کو دیکھنے کا انداز کچھ مشکلات کو حل کرنے کے لیے رہ گیا ہے. چاہتے ہیں دین سے کوئی مشکل حل ہو جائے. یعنی تصور اس طرح سے بن رہا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے اور مجھے اس کا علاج کروانا ہے, تو اگر ہلکی پھلکی بیماری ہے تو میں علاج کروا لوں گا, اگر زیادہ بیماری بڑھ رہی ہے تو علاج بھی کرواؤں گا اور دعا بھی کرواؤں گا, اگر بیماری بہت بڑھ رہی ہے اب میں صرف دعا کرواؤں گا. ہمارا انداز جو ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ ہم دین کو دیکھتے ہیں اپنی دنیا کی مشکل کو حل کرنے کے لیے. ہمارے خیال میں دین کو دیکھنے کا یہ انداز خود غلط انداز ہے. دین اس لیے نہیں آیا. اب ہم دیکھیں اگر ہم سے کوئی کہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی آپ پر واجب ہے, قرآن کریم سے سب سے بڑی دلیل کون سی ہے؟ اور یہ بہت اچھا موضوع ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی کیا حیثیت ہے تو ہم کہیں گے حیثیت یہ ہے کہ اگر کسی نے تمام انبیاء کی تعلیمات کا کوئی خیال رکھنا ہے, تمام انبیاء کا احترام کرنا ہے, تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انبیاء جو تشریف لاتے رہے وہ ایک ہی جملہ کہتے رہے, وما اسألکم علیہ اجرا, تمام کے تمام انبیاء یہ جملہ کہلاتے رہے, ہم تم سے اجر نہیں مانگتے, ہم تم سے اجر نہیں مانگتے. خود نبی اکرم نے بھی اسی طرح کا ایک جملہ دہرایا صرف ایک قید کے ساتھ, وہ یہ کہ اب تک کسی نبی نے کوئی اجر نہیں مانگا تھا, 124,000 کے بعد اب تم سے اجر مانگ رہے ہیں اور وہ ہے مودت صرف اللہ. تمام انبیاء کی تمام رسالتوں کا ایک ہی اجر نکلا ہے, وہ یہ کہ مودت قربا. اب سوال یہ ہے یہ جو مودت قربا ہے یہ کچھ دینا ہے یا ان سے لینا ہے؟ دیکھیے غور فرمائیے گا, وہ یہ کہ آپ سے ہم نے کیا مانگا گیا تھا, ہمیں آپ سے کہا گیا تھا کہ بھائی آپ نے اجر رسالت ادا کرنا ہے. اب یہ جو آپ نے اجر رسالت ادا کرنا تھا تو کچھ دینا تھا یا دوبارہ لینا تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ جب آپ اجر ادا کریں گے تو کچھ دیں نا. یعنی اگر میں بہت عامیانہ کی مثال اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ یہ کہ میں آپ کے لیے کوئی کام کروں اور آپ مجھے کوئی اجر دینا چاہیں تو اب ایک گھنٹے اور کام لیں گے مجھ سے, یا اب آپ میرے لیے کچھ کیجیے, آپ اجر دینے والے ہیں تو کچھ کیجیے. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ مجھے ایک دن کام دیں, اس کے بعد میں اجر دے رہا ہوں اور اجر یہ دے رہا ہوں کہ کل اور کام کرنا. اب خدا نے کیا کہا, حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک سب آتے رہے اور کہتے رہے کہ ہمیں اجرِ رسالت نہیں چاہیے, اجرِ رسالت نہیں چاہیے. آخر میں اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اجرِ رسالت دینا ہے اور تمہیں دینا ہے تو وہ یہ ہے کہ تم میرے قربا سے مدد کرو. ابھی اجر آپ نے چکانا ہے, اجر دینا ہے آپ. اب آپ جب اجر دینے گئے کیا کیا آپ نے؟ آپ بچے کی بیماری حل کر کے آ گئے, آپ اپنی نوکری لگوا کے آ گئے, آپ اپنا گھر بنوا کے آ گئے, آپ اپنی ساری مشکلات حل کروا کے آ گئے. تو سوال یہ بھائی آپ نے اجر رسالت کب دیا؟ آپ کچھ تو اجر رسالت دینے آئے گیا. اب یہ جو دیکھنے کا انداز ہے یہ سب سے بڑی غلطی بن رہی ہے. ہم اور آپ ذمہ دار ہیں اہل بیت کو کچھ دینے کے لیے, یہ ان کا کام ہے کہ وہ کسی دینے والے کا احسان اپنے سر پہ رکھتے نہیں ہیں, اس سے کئی گنا فوراً واپس کر دیتے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا کام یہ نہیں تھا کہ میں اور آپ ان سے لینے جائیں, ہمارا اور آپ کا کام یہ تھا کہ ہم کچھ خدمت کرنے جائیں ان کے گھر کے اوپر. اب ایک مثال میں اور آپ کی خدمت سے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے جب انسان اہل بیت کی مصیبتوں کو دیکھتا ہے, مشکلات کو دیکھتا ہے, وہ رکاوٹیں جو ان کی ذات کے سامنے ہارے گئے ان کو دیکھتا ہے تو میں سوچتا ہوں میں کیا لینے جا رہا ہوں. فرض سمجھ لیجیے, فرض کر لیتے ہیں جو مثال میں اصلی دے رہا تھا اس سے ذرا سا ہٹ کر, میں ایک عام انسان ہوں, میرے پاس وسائل بہت ہیں اور میں کسی سے کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں. جس کی مدد میں کرنا چاہتا ہوں وہ میرے پاس آیا ہے, لیکن جس وقت وہ آیا اس وقت میرا اپنا بچہ زندگی اور موت کی حالت میں, اب وہ جو مانگنے آیا ہے وہ کیا سوچے گا, یار کم سے کم اس وقت نہ مانگوں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وسائل کی تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ خود جس مشکل میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ مانگنا اچھا نہیں لگ رہا. اب آپ اس دنیا میں اہل بیت کی مشکلات کو دیکھیں, چلیے اور پیچھے جائیے, پیچھے سے ایک مثال دیں, امیر المومنین کے زمانے کو تصور کیجیے گا ذرا, درود بھیجے گا محمد والے, پر سمائی مولا کوفہ میں تشریف فرما ہے, جنگ جمل ہو چکی ہے, جنگ نہروان ہونے والی ہے, جنگ صفین ہو رہی ہے, جنگ صفین میں مجبور ہے مولا, جنگ نہروان آگے آنے والی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ میں ایک دن مولا کے گھر پہ پہنچا اور مولا نے کہا کہ مولا میرا بچہ بیمار ہے, دعا کر دیجئے میرے بچہ سے کیا ہو جائے. مولا نے دعا کی میرے بچہ سے کیا ہو, جنگ چل رہی ہے, جنگ صفین. دوسرے دن مولا کے گھر پہ پہنچا, مولا میری فصل خراب ہو رہی ہے, آپ دعا کر دیجئے میری فصل صحیح ہو جائے, ان کی فصل بھی صحیح ہو گئی. تیسرے دن ایک مشکل, چوتھے دن دوسری, اب میں لے کے ہر روز پہنچتا ہوں, مولا ہر روز دعا کر رہے ہیں اور ماندہ حال میں چلا جا رہا. کیا مولا کا حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کہیں کہ میں جب جنگیں لڑ رہا ہوں ان میں تم میرا پوری ساتھ دے دیتے, اپنی زندگی کی مشکلات حل کروائے چلے جائیں, وہ تو حل کر دیں گے, ان کے گھر پہ تو جو بھی مانگنے آ رہا ہے وہ کرتے چلے جائیں گے, لیکن عاشق ہونے کے ناطے کچھ مجھے خیال کرنا ہے یا نہیں کرنا, کوئی حق مبدت ہے یا نہیں, کوئی اجر رسالت ہے یا نہیں. تو اب امیر المومنین کے دور میں اگر آپ ہوتے اور وہ آپ سے تمام مشکلات آپ کے حل کیے چلے جاتے اور آپ مزے کی بات یہ کہ ہر دفعہ گھر پہنچ کر کہتے یہ دیکھو میرے گھر میں کتنی ہریالی ہے, میرے فصل ہرے بھرے ہیں, میرے گھر میں بیماری کوئی نہیں آتی, دولت کی ریت پہلے کس کے سبتے میں, یہ سب مولا کے سبتے میں. ارے بھائی مولا کے سبتے میں تو ہے, لیکن مولا جس مشکل میں اس میں ساتھ دینا ہی نہیں دینا. اب ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سبتے میں سب کچھ لے رہے ہیں, کوئی شبہ نہیں, بے یوم ہی روز پلوارا, اس جملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, تمام تو جملے کے خطبے میں یہ جملہ دہراتے ہیں, بے یوم ہی روز پلوارا, اس وجود مقدس کے سبتے سے سب کو رزق مل رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے وہ جو خون کے آنسو بہا رہا ہے اس کا کوئی کام نہیں, اس کی کوئی نصرت نہیں کرنے والا. میں گیا میں نے شہر لے لی, گھر لے لیا, سب کچھ لے لیا, لیکن نصرت کوئی نہیں کی, اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. تو اب ہماری درخواست ہے وہ یہ کہ اس نقطۂ نظر کو تبدیل کریں, لینے کے بجائے کچھ دینے کی کوشش بھی کر دیجیے, اور دیکھیے آپ کی اس دنیا نے 1400 سال میں نہیں دیا ہے تو غیبت بھی ہے, اور اگر یہ پہلے دن سے دے رہے ہوتے تو پھر کیا کچھ ہوتا. اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ دنیا کے انسان اٹھیں, اور یہ جو ہمارا آپ نے ذکر اہل بیت کو الحمدللہ جاری و ساری رکھا, یہ بھی تاریخ کا ایک قانون ہے. میں شاید آج تحریر سجادہ کسی موضوع کو شروع نہ کر پاؤں, اس کے بارے میں چند لوگ آپ کی خدمت درج کرتا چلوں, درست جگہ محمد والے ہمارے اور آپ کے اجداد نے ایک کام دنیا کے اندر بہت بڑا کیا, وہ یہ کہ ذکر کو زندہ رکھا, دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا. ابھی ہم مثال کے طور پر افریقہ سے ہو کے آئے, چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر ذکر اہل بیت ہو رہا, اور جب وہ سیاہ فام بچے جمع ہو کے یا حسین یا حسین کہتے ہیں, اس کا لطف ہی کچھ اور, عجیب منظر تھا, کونوں خدروں میں جنگلوں میں کہیں پر کوئی جمع ہوئے ہیں بچے اور مولا کا نام لے رہے ہیں, امام کی عظمت ذہن میں آتی. یہ کام ہو گیا, دنیا کے کونے کونے تک مولا کا نام پہنچ گیا. اب اگلا فیز بھی ہے, اگلا مرحلہ ہے, وہ کیا حق اہل بیت بھی لے کے دکھاؤ. نام سامنے پہنچا دیا مولا کا, لیکن سوال یہ ہے کیا دشمنوں سے ان کا حق لے پائے. جب بھی غدیر کا دن آتا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میلاد میں بلایا جاتا ہے یا مقاصدے میں بلایا جاتا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جہاں خوشیاں منا رہے ہو حق کے غدیر کے اعلان کی, وہاں حق کے غدیر کے غصب ہونے کا ماتم بھی مناؤ. غدیر کے دن کیا ہوا تھا؟ ایک حق اعلان ہوا تھا, یہ بھی سوچو کہ وہ حق غصب بھی ہو گیا تھا, آج تک غصب ہوا ہوا ہے. تو جب میں اور آپ کھڑے ہو کر ہفتے غدیر کی خوشی منائیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک غم بھی منا لیں کہ اب تک آپ ادا نہیں کر پائے. یہی عالم ہے ہم لوگوں کے ساتھ. آپ اور ہم نے ذکر احسار علیہ السلام کو الحمدللہ رب العالمین دنیا کی کونے کونے تک پہنچا دیا, لیکن اب جو معاملہ تھا وہ یہ کہ احمد احسار علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش ہونا تھا, اس پر عمل ہونا تھا, حق اہل بیت کی رعایت ہونی تھی, جو اب تک نہیں ہو پائے. تو ایسا محترم پہلا کام جو ہمیں اپنے اہل بیت اصحاب علیہ السلام کو ادا کرنے کے لیے درکار ہوگا وہ یہ کہ جس انداز سے ہم دین کو دیکھتے ہیں اس انداز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ دین صرف دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایسا, دین کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے, اس مطالبے کے اوپر آپ کو توجہ دینی پڑے گی. اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو دین کی تعلیمات کے مطابق ڈھال دیں. یہ دین کا سب سے بڑا مطالبہ ہے. یعنی آپ تمام اہل بیت اصحاب علیہ السلام کی زندگیوں پر توجہ فرمائیے تو شروع سے آخر تک اپنے تمام ماننے والوں سے ایک مطالبہ کرتے رہیں گے, وہ یہ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر کے دکھا. یہ مطالبہ ہے. آپ چاہیں 250 سال میں کون اہل بیت سے نزدیک تھے, کون اہل بیت سے دور تھے, اسے معین کریں. آسان ترین کام یہ ہے, یہ دیکھ لیجئے کون ان کی تعلیمات سے سب سے زیادہ عمل کرتے تھے, وہ ان سے سب سے زیادہ نزدیک تھے. اور مجھے تو یقین نہیں آتا کہ ان کے اصحاب میں کوئی تھا جو ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا تھا, کم سے کم میں نے تو نہیں دیکھا. نتیجہ یہ کہ یہ وہ وقت ہے ہمارے خیال میں کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو سنیں اور اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی ہو جائے. اچھا اب یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے, وہ یہ کہ یہ جو ہمارے پاس دعائیں ہیں صحیح سجادیہ میں, اس میں سے بعض دعائیں ایسی ہیں جس میں لکھا ہے مثلاً کسی بیماری کے موقع پر پڑھے. مولانا نے دعا کی کہ اگر تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو تو تم یہ دعا پڑھو, ہم ان دعاؤں کا جائزہ لیں گے. اگر کوئی رزق کی کمی کا شکار ہو جائے تو یہ دعا پڑھے, ان دعاؤں کا بھی ہم جائزہ لیں گے. کسی کو قرض ادا کرنا ہے تو کون سی دعا پڑھے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. سوال یہ, اگر اہل بیت یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے حق کو ادا کریں, ان کی تعلیمات پہ عمل کریں, تو پھر یہ دعائیں کیوں دی ہیں؟ پر قرض ادا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھی جائے, بیماری کے لیے یہ دعا پڑھی جائے. لکھا ہے اگر کسی ظالم کے سامنے کوئی خوف کا شکار ہے تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھے. اس قسم کی 10 دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام اس قسم کی دعائیں کیوں دی؟ اس کا مطلب تو یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کر لیں, تو ہمارے خیال میں اس کا کچھ اور راز بھی تھا. پہلے تو آپ جا کر دیکھیے کہ یہ دعائیں کس زمانے میں دی گئی ہیں. یعنی اگر مولا کی حیرت طیبہ پر ہم غور فرمائیں کہ یہ دعائیں 61 ہجرا سے لے کر 94 ہجرا تک کے دوران دی گئی ہیں. تمام صحیفہ سجادے کی دعائیں 61 ہجرا سے لے کر 94 ہجرا کے درمیان ہیں. اور جو ہمارا اپنا انداز ہے, خیال ہے, وہ یہ کہ ان میں سے کسی دعا کے اوپر ایسی کوئی علامت نظر نہیں آتی کہ جو شام یا کوفہ کے اندر بیٹھ کے پڑھی گئی. ظاہر یہی لگتا ہے کہ جتنی دعائیں ہمارے پاس ہیں یہ سب اس زمانے میں ہیں جب مولا مدینے کے اندر تشریف فرما تھے. تو اب یہ جو دعائیں اس زمانے میں دی گئی ہیں قرض ادا کرنے کے لیے, بیماری ختم کرنے کے لیے, ظالم کو خوف ختم کرنے کے لیے, ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا ہمارے خیال میں ایک اور مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جس کے اندر لوگوں کی توجہ دین کے اوپر سے تقریباً اختتام کے اوپر تھی, آخری حدوں کے اوپر آ گئے تھے. کبھی آپ ذرا تاریخ کو پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ واقعہ کربلا کے بعد دین کی صورتحال کیا تھی, دینی صورت تھا. کس معاشرے کی بات ہو رہی ہے؟ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جس میں ختمی مرتبہ کی افراد کو 50 سال ہوئے. ہم تو ظاہر ہے اہل بیت کے ماننے والے, ہمارے سامنے تو جیسی واقعی کربلا آیا ہم اور آپ نے فوراً ایک بات سمجھ لی کہ یہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ ہوگا جس میں نواز رسول شہید کر دیا گیا. ہمارے لیے تو بھائی یہ ایک معیار کافی. اب باقی تفصیلات ہم اگر دیکھتے ہیں وہ یہ کہ پیاس کے عالم میں وہ مصیبتوں کے ساتھ بچوں کا رحم کوئی نہیں کر رہا اور سارا کا قافلہ, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک صورت حال واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معاشرہ کوئی انسانوں کا معاشرہ نہیں تھا. اچھا مسلمان اس نظر سے نہیں دیکھتا. مسلمان کیا دیکھتا ہے؟ مسلمان دیکھتا ہے کہ بھائی جب یہ ہم باتیں کر رہے ہیں اسی زمانے میں بڑے بڑے عابد و زاہد موجود تھے, بڑے بڑے عباد و زہاد موجود تھے, اس زمانے کے اندر قرا موجود تھے, فقہا موجود تھے, سب لوگ اس وقت زمانے میں موجود تھے. قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا, نمازیں پڑھی جا رہی تھیں, عبادتیں انجام پا رہی تھیں. تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ سب کیا تھا؟ ابھی جو ہمارے سامنے مشکل آتی ہے مجھے کہ وہ معاشرہ کھوکھلا ترین معاشرہ تھا دین کے اعتبار سے. لوگوں کی دینی روح ختم ہو چکی تھی, لوگ دین کو